وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، ایک آدمی کو تم نے قتل کیا، کرمانی نے کہا اس کا نام تھا عامل، بتیجوں نے مال کے لیے مارا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ درا یدرو من ہٹانا، اور دار آئیو داریو کے معنی ایک دوسرے پر ڈالنا، بس تم ایک دوسرے پہ ڈالتے گئے، تم نے مارا تم نے مارا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والے تھے جن کو تم چھپا رہے تھے. آہ سبحان اللہ، وہ گائے ذبح ہوئی، اس کے گوشت کا ٹکڑا لایا گیا، مردے کے ساتھ ٹچ کیا گیا، وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا. مفسرین نے اس واقعے کو قبول کیا ہے. پنجپیر مولانا صاحب کو اس پہ کچھ اشکال ہے، جو عقلی تو ہے نقلی نہیں ہے. فقل نضربوہ ببعضہا، پس ہم نے کہا مارو اس سے اس کے کچھ حصے کو، کذا، بس جیسے یہ وہ گوشت اس کے ساتھ ٹچ ہوا مردہ اٹھ بیٹھا. کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اٹھائے گا اللہ مردوں کو. اگر ایک پیغمبر کے معجزے کے طور پر ایک عجیب سی گائے کے گوشت سے مردہ اٹھ سکتا ہے، تو اللہ کے اٹل فیصلے کے مطابق قیامت کے دن سب لوگ اٹھیں گے. مسلت الباس بعد الموت، وہ یریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتے ہیں تم کو اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد ولو آخرا، کل جمعہ کا دن ہے اور ایک نشست ہوگی 10:30 تک، اب جمعہ کی چھٹی وٹی ختم ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. رب العزت ہمارا درس قبول فرما، اللہ ہماری تفسیر و تشریح قبول فرما، اللہ عقائد و اعمال کے صحت و حسن نصیب فرما، اللہ اکابر و اسلاف کا نمائندہ درس نصیب فرما، قبولیت عامہ و خاصہ نصیب فرما، بلائیں دور فرما، پریشانیاں بیماریاں دور فرما، صحت و سلامتی عافیت حفاظت عزت عفت سب کچھ محفوظ فرما، صلی اللہ تعالی. معمول کے مطابق 8 بجے ہی آغاز ہوگا اور 11 بجے 10:45 تک انشاءاللہ درس ہوگا، ایک ہی نشست ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سورہ بقرہ میں مسائل ثمانیہ ہیں. ابتدائی 100 آیات میں توحید خداوندی، اور 76 آیات میں مسئلہ رسالت، ما شبہات الواردہ والدفع عنها، 173 آیت سے جہاد اور اس کا پہلا مرحلہ مجاہد کی تربیت، اور اس میں 10 اوصاف ہیں، 5 اعتقادی اور 5 عملی. ملکی قوانین کے لیے 4 اصول ہیں، اور معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے 18 فروع ہیں. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے انفاق کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ تنظیم و آداب بیان فرمائے گئے ہیں. توحید پر ایمان بالآخرت متفرع ہے، اور رسالت پر صداقت کتاب متفرع ہے، اور توحید کے ضمن میں تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے، اور رسالت کے ضمن میں تدبیر المنزل ہے، اور جہاد کے ساتھ سیاست مدنی ہے. سورت کا دعویٰ العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اور وہ سورت میں چار مرتبہ دہرایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ابتدائی پانچ آیات میں اوصاف خمسہ مومنین مذکور ہے، آیتین میں ذم کفار ہے، اور ایک رکوع میں دس نشانیاں اور دو مثالیں منافقین کی ہے. تو غرض سورت اور مقصود سورت کا اعادہ ہوا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس پر دلائل خمسہ آفاقیہ ذکر فرمائے، الذی خلق الذی جعل الذی انزل الذی اخرج، اور نتیجہ متفرع فرمایا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. صداقت کتاب پر جو شبہ ہو سکتا تھا اسے ذکر کر کے اور تحدید کے ساتھ اسے رد فرمایا کہ کل کائنات کے انس اور جن اور خلائق اس قرآن کی ایک چھوٹی سی نظیر لانے سے عاجز ہے اور عاجز رہے گی، جو دلیل صداقت اور اعجاز ہے. موافقین کے لیے تبشیر اور مخالفین کے لیے تنظیم کر کے امثلہ قرآنیہ کے حکم و اسرار بیان فرمائے. چار نعمتیں ذکر فرمائی، کنتم امواتا فاحیاکم، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کا سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور تمہارے اب آدم کی تعظیم ملائک سے کرائی، اور تمہارے اب اور جد حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی. جب یہ مضمون مکمل ہوا تو روئے زمین کے وہ معزز اور قابل احترام طبقہ بنی اسرائیل سے خطابات شروع ہوئی. اول خطاب ہے، اس میں نعم مجملہ کا بیان ہے. دوسرا خطاب ہے، اس میں نعم مفصلہ کا بیان ہے. اور تیسرا خطاب آئے گا، ان میں نعم مدللہ کا بیان ہے. درمیان میں کچھ حکایات ذکر ہوئی، جیسے بنی اسرائیل کے شرک پر ان کو سزا دے دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے لیے پانی مانگا تو بارہ چشمے بہہ پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قوم نے ایک مشکل پیش کی آپ نے ذبیح بقر کا حکم دے دیا، اور اس سے اللہ نے اس مصیبت کو رفع فرمایا. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گائے کا حکم کرنا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، دونوں مختلف واقعے ہیں. لیکن جماہیر مفسرین نے اس کو ایک واقعہ مانا ہے. رہ گئی یہ بات کہ جی لاش اتنے دنوں تک پڑی رہی، تو بعض خوارے کے عادات بن جاتی ہے، اور احیاء الاموات کے لیے لاش کا پڑا رہنا بھی ضروری نہیں ہے. کہیں بھی ہو، جب معجزہ صادر ہونے والا تھا تو یہ اشکال بہت چھوٹا ہے. یہ ایسا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کرسی پر ایک سال تک بیٹھے رہے، اور ایک سال کے بعد جب دیمک نے لاٹھی نیچے سے کھائی اور حضرت زمین بوس ہوئے تو دنیا کو پتہ چلا کہ حضرت مر چکے ہیں. تو جیسے ایک منکر کہے کہ ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھ رہے تھے، بال بچے بھی خیریت نہیں. یہ اس قسم کے عقلی استحالے نقل کے سامنے بیکار ہوتے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا، اس لیے کسی کی سوال اور کوشش کارگر نہ ہوئی، اور واللہ غالب علی امری. جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ موسوی اور قدرت الہی ظاہر فرمائی کہ ایک گائے کے ذبیحے کے بعد جب اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول عامل کے ساتھ ٹچ کیا گیا اور وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل بتائے، تو اللہ نے اس پر فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتا، جیسے یہ ایک واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اسی طرح اللہ مستقل احیاء الاموات قیامت میں فرمائے گی. اور احیاء الاموات کا واقعہ تب صحیح ہوگا، ثبوت تب مضبوط ہوگا کہ پہلے واقعہ میں اس شخص کا قتل ہونے کے بعد زندہ ہونا ثابت ہو جائے. اچھی طرح سمجھو، کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اس واقعے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب مطیع و فرمان بردار ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ان میں سنگدل قسم کے لوگ حضرت موسیٰ کی تدبیر اور سیاست پر اس کو حمل کرنے لگے. یہ عقل مند آدمی ہے، مختلف تدابیر سے ہم پر فتحیاب ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی نبی ہونا ضروری نہیں، معاذ اللہ. اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی الشکوا بانہم لم یؤمنوا بعدما کانت تسلمت علیہم المعجزہ. معجزہ بالکل ثابت ہو گیا اور اعجاز کا کام ہے ان کا ایمان لانا، لیکن وہ بد نصیب ہوئے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر سخت ہونے لگے دل تمہارے اس کے بعد. ثم تراخی زمان کے لیے نہیں ہے، یہ جاء زید ثم امر، کہ ہم کہیں کہ امر اور زید کے آنے کا زمانہ ایک نہیں ہے، بلکہ ثم استبعاد قبولیت حق کے لیے. جیسے ایک شخص کو آپ کہیں اتنا سمجھانے کے بعد بھی پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو، تو یہ پھر جو آپ نے استعمال کیا استبعاد اور تحیر کے لیے ہے، اس کے عدم فہم پر. تو ثم اس جگہ تراخی زمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ استبعاد فی عدم قبولہم الحق. السراج المنیر میں شیربینی نے تنبیہ کی ہے، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے من بعد ذالک اس کے بعد. فیکل حجارت، پس یہ تمہارے دل مانن پتھر کے ہیں. دل نرم ہونا یہ انسانیت ہے. وہی دا زنگے نے دے شین کانے دا سہرا دے، اور پس زخمی زنگی چھ دے ہونے دڑ دے دے. یہ دل نہیں ہے، سہرا کا ہرا پتھر ہے جو غم اور تکلیف کو دیکھ کے اور اس میں نرمی نہ آئے. سنگ دل بہت بڑا عیب ہے اور قبح ہے انسان میں. علماء کرام نے اس کے وجوہات لکھی ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بسیار گوئی اور بسیار زہک، زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ ہنسنا آج کل ایک رواج ہے. جو شخص بھی آپ سے ہاتھ ملائے گا دان نکال لے گا، دان نکال لے گا، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے. آتے ہی ایک شخص ہنس رہا ہے، غلط بات ہے، مرد کی شان نہیں ہے. کوئی ہنسنے کی بات ہو تو آدمی ہنسے، بغیر ضرورت کے ہنسنا یہ سنگدلی کا باعث ہے، قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے. اور لایانی گفتگو میں لگنا اس سے بھی قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے. ہارون رشید حج کے لیے گیا، جب حج سے فارغ ہوا تو اپنے وزیر کو کہا مجھے کسی مقام پر میرا دل نرم نہیں ہوا، مجھے بہت تکلیف ہے اور میرا حج قبول نہیں. اللہ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ سفیان موجود ہے، سفیان ابن عینہ، اس کے پاس لے چلتا ہوں. ان کو پتہ چلا, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نہ ہے, میں آ رہا. بادشاہ نے کہا اس کو رہنے. پھر عمر ابن دینار تھا وہاں, اس نے بھی کہا بادشاہ سلامت کی خدمت میں میں آتا ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں چاہیے. کسی نے چپکے سے کہا کہ فضیل ابن عیاض آیا ہوا ہے گھر پہ. بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ ملوانے کی کوشش کرو. اطلاع کرائی تو فضیل ابن عیاض نے کھلوایا کہ ایک نماز کے بعد آ جائے. تو وزیر نے چپکے سے کہا کہ بھاگنے والا ہے, جب آپ آئیں گے تو وہ ہو گئی نہیں. تو بادشاہ نے کہا ابھی چلتے ہیں. ہارون رشید تمام ذرا کے وہاں پہنچا, اس کو پتہ چلا تو اندر سے کنڈی لگائی کہ میرے گھر نہ آئے. بادشاہ نے کہا یہی شخص ہے جس سے ملنا ضروری ہے اور جس سے کام بنے گا. وزیر کو کہا اوپر چڑھو. اوپر چڑھ کے اندر سے کواڑ کھولا اور یہ داخل ہوئے تو اس نے اندر سے بتی بجائی, چراغ گل کر دیا. بادشاہ کو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, وزیر کو ڈھونڈ رہے تھے کہاں چھپ گیا. اچانک بادشاہ کا ہاتھ لگ گیا اس کو. جب ہاتھ لگا تو چیخا, اس نے کہا او ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ ہے, کاش کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. بس یہ کہنے سے کہ ہارون رشید پر رقت تاری ہوئی, چیخ چیخ کے رویا. بادشاہ سلامت نے کہا کوئی خدمت ہے؟ خدمت یہ کہ آئندہ ادھر آنا نہیں, ہمیں بھی اپنے ساتھ تباہ کر رہا ہے, تم تو ہو ہی تباہ. جب بادشاہ نکل گیا تو فضیل ابن عیاض کو گھر والی نے کہا قرض بہت چڑھا ہے اور بادشاہ کو اللہ نے گھر بھیجا ہے, کہہ دیتے. تو فضیل ابن عیاض نے کہا میرا قرضہ میرے اوپر ہے, بادشاہ پر نہیں ہے, اور میرا رب مجھے توفیق دے گا میں اتاروں گا. بادشاہ نے سن لیا, سونے کے حرجین لے کر واپس پلٹا. فضیل ابن عیاض نے دیکھا کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا, پھر ادھر رہا ہے. کہا یہ ہدیہ ہے. کہا میں آپ سے ڈر رہا ہوں تو ہدیہ کیسے لے سکتا ہوں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. وہ پنجاب کے لاسانی اور غیرتی خطیب مولانا ضیاء القاسم مرحوم واقعہ سناتے تھے کہ میں نے حج کر لیا لیکن مجھے کچھ خاص دل کی نرمی, آنسو اور سوز قلب نصیب نہیں ہوا. بہت غمگین تھا کہ ایک عالم ہو کر ایک خطیب ہو کر میرا یہ حال ہے, دل اتنا سخت ہے. کہا اچانک حج کے اختتام پر ایک پختون آیا اور اس نے طواف کیا کعبہ شریف کا اور پھر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت پڑی اور وہاں بیٹھ گیا, دعا کرنے لگا اور اس طرح دعا کی کہ اے خدا پاکا ہم آپ کے بندہ ہیں, کسی اور کا بندہ نہیں ہے, یہ آپ کو خوب پتا ہے. سب کچھ آپ نے کرنا ہے. ہمارا ایک بیل تھا اور ایک اس کا بچہ تھا, یعنی وہ غیر بھی اس مندر ان دونوں کو بیچ کے گاڑی پہ بیٹھ گیا, کراچی میں اتر کر تمہارے جہاز پہ چڑھا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سمندری جہاز اللہ تعالیٰ نے خاص حاجیوں کے لیے بھیجا ہے اور یہ کعبے سے چلتا ہے. ادھر پہنچ کر ہم نے جتنا جانتا تھا حج کر لیا, اب سب کہتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے اور آپ یہاں بات سنتے ہیں, میری بھی دعا قبول کرے, میں نے میرے یہ گناہ وہ گناہ. تو مولانا ضیاء القاسمی تقریر میں رونے لگتے رہے کہ میں فوراً چٹ پٹ قاعدے کی شکل میں بیٹھ گیا اور میں نے دعا شروع کی کہ اللہ اس سیدھے سادے مسلمان جیسے توازو اور بندگی مجھے نصیب فرما. وہ رونا شروع ہوا کہ کپڑے میرے بھیگ گئے سادے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد. فیک الحجارت. پس یہ معنی ان پتھر کے ہیں. او اشد قسوہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. او یہ ترغیب کے لیے نہیں ہے بلکہ تنوی کے لیے, اور او بمانے واو کے ہیں اور واو بمانے او کے آتا ہے. قرطبی نے اس جگہ ابو الاسود کے اشعار پیش کیے. ابو الاسود دو علی نحوے کا بانی, اس نے کہا احب محمدن حبن شدیدہ، احب محمدن حبن شدیدہ و عباسا و حمزتا او علیا. یہ شعر پڑھا اس نے، احب محمدن حبن شدیدہ و عباسا و حمزتا او علیا. تو کسی نے کہا شککتا کا اللہ اما سمیت قول اللہ او اشد قصوا. یہ تو بہت زبردست مقام ہے جہاں پر او واو کی مانا میں ہے. یہ ان طلباء کے لیے جو گرامر سمجھتے ہیں قواعد، جو نہیں سمجھتے ہیں وہ عوام ہے، وہ ایسے ہی سنے اور بھول جائے. اس جنہوں نے نالائق استاد سے صرف اور نحو پڑھی ہے اور غیرت کا مظاہرہ ٹائم پر نہیں کیا ہے، وہ اخیر تک ایسے ہی عوام رہے اور قیمتی مدارج نہیں سمجھیں گے. پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، بس ایمان ان پتھر کے ہیں، او اشد قسوا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھر میں سے بھی کبھی بہہ پڑتی ہیں نہریں. سبحان اللہ، ایک پتھر وہ ٹوٹتا ہے اور اس کے درمیان میں سے پانی پھوٹتا ہے اور اس سے نہر کسی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ جو طبقات الارض کے ماہرین ہیں نا، تو جب زمین کے نیچے پتھر آ جائے تو یہ مبارکباد لیتے ہیں کہ مبارک مبارک شیرین پانی آنے والا، اور جب ریت اور مٹی آتی ہے تو یہ رونے لگتے ہیں کہ ساری محنت برباد ہو گئی. کڑوا پانی کھارا جس جگہ ہے، جیسے نیچے جائیں گے تو مٹی اور ریت نکلے گی، یہ علامت ہے کہ پانی نہیں ہے. اور جس جگہ میٹھا اور شیرین پانی نکلتا ہے تو 10-15-20 فٹ نیچے جانے کے بعد بڑے بڑے پتھر آتے ہیں، ان میں ایک پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توڑتے ہی چشمہ شروع ہو جاتا ہے. یا اس کنویں کے اندر 14 فٹ کے بعد پتھر آئے اور ان پتھروں سے پانی پھوٹا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ادارے والوں کو قدر و احترام پانی کا نہیں ہے، وہ زیادہ خیال نہیں رکھتے وقتاً فوقتاً اس کی صفائی ستھرائی، ورنہ شیرین بہترین لذیذ پانی ہے. مائے زمزم حجر اسود کے بالکل نیچے کنواں ہے، ایک چشمہ حجر اسود کے نیچے سے پھوٹا ہے اور ایک چشمہ جبل ابی قبیس کی طرف سے آیا ہے، اور دونوں پتھر ٹوٹے ہیں اور اس سے نکلا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ بہہ پڑتی ہے اس سے نہرے. سبحان اللہ. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما کچھ ایسے ہیں، یَشَّقَّقُ کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے اس سے صرف پانی. بعض علماء کا فیض ایسا ہے جیسے کنہر الجاری، جیسے نہر ہے جو چل رہی ہے. بعض ایسے ہیں جس طرح پانی ہے جس کو لوگ پی سکتے ہیں. پانی کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، اور نہر ملکوں سے گزرتی ہے، اس لیے بعض پورے ملک میں مشہور ہے، بعض پوری دنیا میں مشہور ہے، بعض اپنے علاقے میں ہے، بعض اپنے محلے میں ہے. اللہ کی تقسیم ہے. ان بعض الانبیاء یکونون اقل عملا، بعض پیغمبروں کی بھی امتی کم ہوتے تھے. اس سے کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی شان ہے. بعض افراد نہایت سخت ہوتے ہیں لیکن اللہ ان سے دین کا کام لے لیتا ہے. یا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ چلے گھر. اس زمانے میں اکیلا ہوتا تھا، ابتدائی زمانہ تھا مدرسے کا. تو اس نے زہر کی نماز پڑھی اور مجھے کہا کہ آج ہمارے گھر بڑی چٹپٹی دال بنی ہے اور ساتھ لے چلتا ہوں، میرے ساتھ کھانا کھائے. میں نے کہا بہت اچھا، بے تکلف ساتھی تھا. اور کہا کہ مدرسے کا تھوڑا سا عطیہ ہے، تعاون ہے، وہ بھی پیش کرتا ہوں. ہم جب وہاں پہنچ گئے اس نے بہت گھنٹیاں بجائی، سامنے ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، کھول لے رہا تھا گیٹ، تو یہ اترا اور خود ہی گیٹ کھولا اور پھر گاڑی اندر لے گیا۔ میں نے اس چوکیدار سے پوچھا کہ کہاں کام کرتے ہیں، کہا اس سیٹھ کے پاس۔ میں نے کہا تو گیٹ نہیں کھولا؟ کہا نہیں، ہماری تنخواہ میں 3 سال ہو گئے، 100 روپے اضافہ نہیں کرتے، ہم نے کام چھوڑ دیا۔ وہ اندر گاڑی واڑی کھڑی کر کے پھر جگہ صحیح کر رہا تھا۔ میں نے اس دوران اس کو کہا کہ بڑا نیک آدمی ہے، ہمارا دوست ہے، آپ اس کو تنگ نہ کریں۔ کہا نہیں، وہ ہم کو تنگ کرتا ہے، ہم اس کے دروازے پر بیٹھتا ہے اور ہم کو پیسے نہیں دیتا، کم دیتا ہے۔ تو میں نے اس کو 1 سال کی تنخواہ اس کے حساب سے 1200 روپے نکال دی۔ میں نے کہا یہ لے لو اور سیٹ صاحب سے مطالبہ نہ کرنا، اور جب تنخواہ بڑھانی ہو تو مجھ میرے پاس آنا۔ اور اب جو سیٹ صاحب آیا تھا اس نے کہا سیٹ سلام علیکم، خوش ہو گیا۔ سیٹ مجھے کہتا ہے یار عجیب دم ہے آپ کا، یہ 2-3 دن سے ناراض یہاں بیٹھا ہوا ہے گیٹ میں، کھولتا ہے نہ بند کرتا ہے، اس کا مطالبہ ہے میری تنخواہ بڑھاؤ، اور ابھی آپ کو دیکھا ہو، دیکھتے ہی سلام علیکم شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ خدمت کرے گا، ان کے گھر جا کے کھانا وانا کھائے گا، مجھے واپس چھوڑنے آئے، بڑی خطیر رقم پیش کی ادارے کے لیے، اس وقت جو ادارے کو چاہیے تھی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ رب کریم دینی ادارے کے لیے یہ کتنا نرم ہے اور ویسے اپنے نظام میں کتنا سخت ہے، پتھر ہے پتھر، آپ پتھروں سے بھی پانچ نکال رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ اور یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ، کارخانے دار، اونچے اونچے رقوم کے مالک، جائیدادوں کے، عموماً ان کے ملازمین ناراض رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی خیال نہیں کرتے، ہے تعجب ہے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ دروازے پر کوئی کتا بھی کسی کا بیٹھا ہو تو آدمی اس کو ہڈی ڈالتا ہے، اس کے کھانے کا پوچھتا ہے، بھائی اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دروازے پر چوکیدارا کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما کچھ ایسے ہیں، یَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ خود ہی نرم ہو جاتے ہیں اور خود ہی حق قبول کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن میں سے اوروں کو خیر پہنچ دیے، اور بعض ایسے ہیں جن میں سے خیر و رشد، فائدہ رسانی کے نہر جاری ہوتی ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا اور حق کو کسی درجے میں قبول نہیں کیا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت اور حق کے قبولیت میں ان کی قساوت قلبی بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے خیر کی کیا توقع ہے جنہوں نے اتنے بڑے معجزات دیکھ کر کے حق کو قبول نہیں کیا۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، آیا تم تمع کرتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے سامنے، یہ باور کر لیں گے تم پر؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً تھا ایک گروہ انہی میں سے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتا تھا خدا کا کلام، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو تبدیل کرتے تھے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، بعد اس کے سمجھنے کے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے کہ تحریف بڑا جرم ہے۔ خود ان کے آبا و اجداد میں ایسے لوگ ہیں اور خود یہ اس کے مرتکب ہے کہ جس آسمانی کتاب کو وہی خداوندی سمجھتے ہیں اس کی باتیں سمجھنے کے باوجود بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، ظاہر ہے یہی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں آتا ہے قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ فرمائیے کہ میں غیب نہیں جانتا، پھر بھی کہتے ہیں سارے نبی اور ولی غیب دار ہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرمائیے میں اپنے لیے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ سارے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ تحریف فی الوحی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جس کے یہ ان کے علماء مرتکب ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں بعض ان کے بعض کے ساتھ، انہی کے لوگ آپس میں جب ملتے ہیں، خلا یخلو مانا تنہائی میں جانا، جیسے جلا یجلو بھیڑ میں آنا، قالو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم، وہ علوم جو کھول دی اللہ نے تم پر. ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تورات زبور انجیل میں جو اسلام کی حقانیت کی نشانیاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوت مبارکہ ہے، وہ مسلمانوں کو کیوں اطلاع دیتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کل جھگڑیں گے تمہارے ساتھ اس بارے میں تمہارے رب کے حضور. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بنی اسرائیل کے بعض لوگ مسلمانوں سے کبھی کبھی کہہ دیتے تھے کہ تمہارے نبی کی یہ ادا آسمانی کتاب میں موجود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین تک کی نشانیاں توریت میں پائی گئی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سختی سے منع کرتے تھے کہ اس بات کا مسلمانوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے کہ خود انہوں نے ہم کو کہا تھا کہ نبی برحق ہے اور پھر بھی یہ مانتے نہیں تھے. لہذا مسلمانوں کو دین کی صداقت اور نبی کے نعوت اور اسلام کی نشانیوں کی اطلاع مت دو. ان کا مکلوں کو یہ خیال نہیں تھا. اولا یعلمون، آئے یہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو دکھاتے ہیں. اللہ کو تو سب پتا ہے کہ ان کے دین میں، ان کی آسمانی کتاب میں نشانہائے صداقت نبوی موجود ہیں اور یہ قبول نہیں کر رہے، تو بتانے اور نہ بتانے سے کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے جب زیادہ تحقیق کا آغاز کر لیا تو میں سمجھتا تھا کہ مسئلہ بشریت میں فریق مخالف کے بارے میں میرا موقف اور دنیا سے علیحدہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ گنجائش ہو. تو مشہور روایت حضرت جابر کی، جو مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے تمام موافق و مخالف کے ہاں مشہور ہے. یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو میں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کسی درجے میں بھی ہو تو اور اس وجہ سے وہ لوگ پیغمبر کو نبی کہتے ہیں، نور کہتے ہیں، تو ہمیں سختی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک حدیث کا اطلاق تو ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ مجلس علمی لاہور نے مصنف عبد الرزاق 11 جلد میں شائع کی. میں نے مصنف عبد الرزاق 11 کی 11 جلدیں منگوائی اور 5 دن کے اندر اس کا مطالعہ دن رات مکمل کیا. پھر میں نے اپنے جامعہ کے اس زمانے کے بڑے اساتذہ جو حدیث پڑھاتے تھے ان کو طلب کیا اور میں نے ان کو کہا کہ ہمارے مخالفین اور حق کے مخالفین وہ پیغمبر کو نور کہتے ہیں، اس میں ایک حدیث پیش ہو رہی ہے، یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا بحوالے مصنف عبد الرزاق، یہ مصنف ہے اور اس کو میں نے خطبے سے خاتمہ تک دیکھا ہے، اس میں یہ روایت یا اس سے متعلق کوئی بحث ہی نہیں. آپ ایسا کریں کہ ہر مدرس ایک جلد لے لے اور اس کو مطالعہ کرے، ممکن ہے میری نظر سے رہ گئی ہو. 11 استادوں کو 11 جلد دے دی اور 1 مہینے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اس میں نہیں ہے تو میں نے کہا کاغذ پہ اپنے نام پتہ لکھ کے دستخط کرو، اگر اس میں نکل آئی تو آپ مجرم ہوں گے. ٹھیک، اس کے بعد میں نے تمام بریلوی علماء کو کراچی سے لے کر کے پنجاب کے آخری حصے تک سرحد میں تو یہ بوٹی موجود ہی نہیں, سب کو خطوط لکھے, بڑے بڑے اکابر جو ان کے تھے, یہاں تک کہ منظر اسلام احمد رضا خان کا مدرسہ بانس بریلوی, وہاں بھی میں نے خط لکھا اختر رضا خان کو, اور ہندوستان کے جو بڑے مدارس تھے اہل حق کے اور اہل باطل کے, سب کو میں نے خطوط لکھے جوابی لفافے سمیت, سب کے جواب آئے کہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود نہیں. پھر میں نے ملتان کا سفر کیا اور وہاں سعید کاظمی جو بریلویوں کے ہاں غزالی دوران اور رازی زمان اور بہکی وقت کہلاتے تھے, ان کے پاس گیا. ان کے ہاں جب میں گیا تو ان کے دفتر میں میں نے کہا کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں ایک مسئلے کے سلسلے میں, تو انہوں نے کہا وہ بیمار ہے آج کل نہیں آ رہا, طبیعت خراب. میں نے کہا مجھے کوئی تفصیلی بات نہیں, صرف ہاں و نا کرانا ہے, میں ان کے بستر پر چلتا ہوں, وہاں عیادت بھی ہو جائے گی اور مسئلے بھی پوچھ لوں گا. عیادت رسمی دنیا کی, چلے آتے تو کیا ہوتا, تیرے ایک پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے. تپو خدا کا خلق کہیں علماء اولی کے لیے عیادت ہے کافروں میں جائز, جنازہ نشے کو لے عیادت جائز. ٹیلی فون پر ان کو بتایا کہ ایک مولوی آیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ منہم ہے, منہم یعنی دیوبندی, اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کے نانے کی صورت میں گھر آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے کہا کہ روک لو میں حاضر ہوتا ہوں, اور انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ آ رہا ہے. وہ آ گئے, مجھ سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اس طرح علماء دیوبند اور بریلوی کے درمیان مسئلے نور بشر میں حدیث جابر بحوالے مصنف پیش ہوئی ہے, مصنف عبد الرزاق چپ کے آ گئی, اس میں یہ حدیث نہ مل سکی, اور چونکہ آپ بریلویوں کے پاکستان میں امام ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں, میرا فرض بنتا ہے کہ میں فریق مخالف کے رد کرنے سے پہلے ان کے اکابر سے تصدیق کراؤں. پہلے تو مجھ سے پوچھا کہ اگر مصنف میں نہیں ہے اور کسی اور کتاب میں ہو, میں نے کہا جب تک ماخذ نہ ملے بیان نہیں ہو سکتا. کہا آپ کے مولانا اشرف علی صاحب نے نشر الطیب میں لکھی ہے, میں نے کہا وہ زرقانی کے حوالے سے لکھی ہے, زرقانی نے مصنف کا حوالہ دیا ہے, جب ماخذ و مرجع معذرت کر لے تو کسی موافق یا مخالف کا قول و حوالہ اعتبار کا لائق نہیں. تو مجھ سے کہا کہ آپ ہماری وجہ سے اپنے بزرگوں سے, میں نے کہا انہوں نے فضائل میں نقل کیا ہے اور آپ کے ہاں مسائل میں ہے, فضائل میں ضعیف روایت چل سکتی ہے لیکن مسائل میں قوی بات ہونا چاہیے. پھر مجھے کہا کہ ایسی روایات تو بہت ہے جو تفردات بخاری کی کہلاتی ہے, ترمذی کی کہلاتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ان کا وہ مقام نہیں ہے جو بخاری اور ترمذی کی روایت کا ہے. ایسی صورت میں ہم کہیں گے تحریر و تقریر میں کہ یہ تفرد ہے عبد الرزاق شیعہ کا. تو میں نے کہا آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ یہ عبد الرزاق کا تفرد ہے, تو کہا کہ نہ. میں نے کہا یہ ہے یا نہیں مصنف میں, مصنف سامنے رکھی تھی, تو کہنے لگے کہ نہیں ہے. میں نے کہا تو آپ لکھ کے دیں, تو کہا کہ لکھ کے نہیں دوں گا, ہماری جماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, میں ان قریب مرکزی جماعت اہل سنت کا اجلاس طلب کرنے والا ہوں, صدر تھے اس کے وہ, اور اس میں آپ کا سوال رکھ لوں گا, پھر میرے دوستوں نے جو مجھے مشورہ دیا آپ کو جواب دوں گا. وہ وقت ہوا, آج کے وقت کوئی جواب نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب مل جاتے ہیں بعض بعض سے تنہائی میں, قَالُوا, کہتے ہیں, أَتُحَدِّثُونَهُمْ, کیا تم بتاتے ہو ان کو, بِمَا, ایسی چیزیں, فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, جو کھول دی اللہ نے تم پر, لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ جھگڑ سکے تمہارے ساتھ اس کی وجہ سے رب کے حضور. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اَوَلَا يَعْلَمُونَ، آیا یہ جانتے نہیں؟ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ جانتا ہے، مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں، لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ جانتے تک نہیں کتاب، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر ان کے خواہشات ہیں. ابن عباس نے کہا ہے کہ امانی بمانے اکاذیب کے، غلط سلط خواہشات. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ مگر نرا گمان کرنے والے، اٹکل لڑانے والے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اوپر حال ان کے علماء یہود کا تھا، اب جہلاء یہود. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں. امی منصوب الی الام، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ایسے ہی گھوم پھر رہا ہے، کچھ جانتے ہی نہیں. امی، یہ جب عام دنیا کی طرف نسبت ہو تو یہ ذم ہے، اور جب پیغمبر کی طرف نسبت ہو تو یہ کمال ہے. قرآن کریم میں ہے النبی الامی، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور امی ایسی صورت میں منصوب ہوگا، ام القرآن مکہ مکرمہ کا باشندہ، ام القرآن مکہ کا باشندہ. اصل بات یہ ہے کہ لکھ پڑھنا نہ جاننا یہ عام دنیا میں عیب ہے، لیکن نبی کی بارگاہ میں کمال ہے. امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، شان ورشا سے اپنے منظومہ میں فرماتے ہیں نعتیہ میں، امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، ہر علم و عمل را کے مداری و مدیری. امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، حضرت کا لقب امی ہے، عرب کا چاند ہے، اور ایمان کا مرکز آپ ہے، ہر علم و عمل میں بنیاد آپ ہے. امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، ہر علم و عمل را کے مدری و مدیری. ادراک بخت مست و کمال است بخاتم، عبرت بخواتم کے در دور آخری. حق است و حق ہست جو ممتاز ز باطل، آدین نبی ہست اگر پاک ضمیری. ومنہم امیون، آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ہے، لا تخطو بیمینے کا، آپ لکھ بھی نہیں سکتے، اذا لرتاب المبتلون، ورنہ شک کرنے والے اور شک کرتے کہ آپ تو بہترین وکالتکار ہیں. اس لیے شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نویش، نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نویش، بیک رمضے او صد ہزار مدرس. وہ محبوب العالمین جو نہ مکتب گئے ہیں اور نہ خط سیکھا ہے، لیکن آپ کے علم نبوت کے قطرات کی وجہ سے ابو حنیفہ و بخاری قیامت تک امت کے مقتدا اور امت کے ائمہ کہلائے. یتیم کے نہ کرد قرآن درست، کتب خانہ اے چند ملت بشست، ساری دنیا کو آپ نے صاف کرایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، بخاری شریف میں ہے، علماء یہود نے کہا، سنا ہے لکھنا پڑھنا جانتے ہی، جانتا، بالکل بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، چل کے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ملاقات کر کے آئے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے 6 ساتھی اپنے ساتھ ملائے اور خدمت اقدس میں آ گیا۔ حبر علماء الیہود، یہود کے علماء کا سرخیل سرتاج، آ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے اور پھر کہا، حضرت ہم یہود کے علماء ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب توریت ہے اور موسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام کے محفوظات، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے جوابات آپ نے دیے تو ہمارا اطمینان ہو جائے گا۔ آہا ہائے طلبا، غور سے سنو کیسے سچے پیغام دار ہیں۔ بخاری کے لفظ میں ہے، آپ نے فرمایا، اتانی جبریل وقالہ آدفا، آپ کے آنے سے پہلے جبریل آیا، آپ کے 3 سوال جواب بتا کے گیا ہے۔ قد اتانی جبریل وقالہ آدفا، ابھی آپ سے پہلے جبریل آیا اور مجھے کہا کہ عبداللہ ابن سلام حبر علماء یہود 6 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں، یہ 3 سوالات کریں گے اور یہ جوابات۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں ہمارا رنگ اڑ گیا کہ ہم نے بھی سوال کیے ہی نہیں، وہ حضرت فرماتے مجھے بتا جائے۔ یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ اور میں 3 سوالات کر لیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی بنتی ہے، حالانکہ نر اور مادہ آپس میں ملتے ہیں، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، اذا غلب ماء الرجل تذکر واذا غلب ماء المرأة تأنس، اور جب آپس میں دونوں ملتے ہیں، جس وقت دونوں مادے چھوٹتے ہیں، جس مادے نے پہلا حملہ کیا، اگر نر کے مادے نے پہلے حملہ کیا تو تذکر، لڑکا بنے گا، اور اگر عورت کے مادے نے پہلے منہ ڈال دیا تو تأنس۔ یہ تکوین کا مسئلہ ہے، کوئی دنیا کا فرق نہیں بتا سکتا۔ آج دنیا میں تحقیق آئی کہ 2 کروڑ مادے اور ذرات کم از کم ہوتے ہیں، اور 1 ذرے سے ہی توالد کافی ہوتا ہے، اور پیغمبر نے جواب دیا، وہ چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کس سرزمین پر ہوگی اور لوگ وہاں کیسے پہنچیں گے؟ آپ نے فرمایا، شام کی سرزمین پر قیامت ہوگی اور آگ لگے گی اور وہ لوگوں کو لے چلے گی۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ جنت جاتے ہی جنتیوں کو کیا کھلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، زیادہ تو کبھی دیہود، مچھلی کی جگر کے ساتھ ایک اضافی گوشت آئے گا، اور لحم بالا میں سور، اور بچڑے کا کلیجہ۔ تو عبداللہ ابن سلام نے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا، اسئلۃ لا یجیب عنہن الا نبی، یہ وہ سوالات تھے جس کا جواب پیغمبر ہی دے سکتا۔ اور ساتھیوں سے کہا، میں اور برداشت نہیں کر سکتا، میں ایمان لاتا۔ اور اس نے کلمہ پڑھا اور 6 کے 6 ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن سلام بخاری میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدمت اقدس میں آئے، فلما تبین لنا وجهه، حضرت کا چہرہ سامنے آیا، علمنا، ہم سمجھ گئے، انہ لیس بوجہ لکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ کا رشد ہدایت کا امین ہے کل کائنات کے لیے، ایک ایسی ہستی ہے جن پر نبوت ختم کر دی گئی اور وہی کی تکمیل فرما دی گئی ہے، اور رہتی دنیا تک بس انہی کا پیغام ہوگا۔ تو یہ شان اور یہ عظمت تو خلائق میں کسی کی بھی نہیں ہے سوائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فلما تبین لنا وجهه علمنا انه ليس بوجه لکذاب، جب ہم نے حضرت کا چہرہ دیکھا، ہم سمجھ گئے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نہایت صادق آدمی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں. طالب علم ایک بات یاد رکھے کہ جب امتی کے لیے امی کا لفظ آئے تو ترجمہ کرو ان پڑھ، اور جب نبی کے مقامات میں امی آئے تو ترجمہ کرو بے پڑھا. بے پڑھا ان پڑھ نہیں، ان پڑھ گالی، بے پڑھا. اور یہ اردو ادب کی موشگافی ہے. اس پر تنبیہ اس شخص نے کی ہے جس کے بارے میں انور شاہ زمانہ کہتے تھے کہ ساری تفاسیر ایک طرف اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ اور حاشیہ دوسری طرف. یہ اور بات ہے کہ آپ نے قدر نہیں، وہ اسی جگہ میں جگہ جگہ وہ ترجمہ رلتا رہتا ہے. طالب یہ نہیں کرتے کہ اس کو اٹھا کے یاد کرے، اس جیسے ترجمہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. لفظ کا جو حق ادا کیا ہے اردو زبان میں وہ شاہ عبد القادر نے. المتوفا 1230 ہجری. ومنہم امیون، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں یہود میں. لا یعلمون الکتاب، جانتے نہیں کتابیں. الا امانی، مگر ان کے خیالات ہیں، خواہشات ہیں. امانی کی منی کی جمع ہے، منیت المسلی، فقہ کی کتاب ہے منیت المسلی، سدید الدین کاشغری نے لکھی ہے. منیا تو اتنی اہم کتاب نہیں ہے لیکن اس کی شرح بڑی بڑی ہے، صغیری ہے، کبیری ہے، حلبی کبیر ہے. اس کے شروع نہایت متقن شروع ہے، جیسے وہ چھوٹی سی کتاب ہے خلاصہ کیدانی، ہمارے صبح سرد میں وہ پڑھتے ہیں. بلوچستان والے شروع تو سلاد پڑھتے ہیں، پنجاب والے پکی روٹی پڑھتے ہیں، ہندوستان والے طالب الاسلام پڑھتے ہیں. تو ہماری وہ چھوٹی سی کتاب ہے خلاصہ کیدانی، شروع شروع میں ہم نے وہ پڑھا تھا. ابو الکلام آزاد نے اس کے بارے میں کہا ہے، تو طریقی نماز کے دانی اور گر ندانی خلاصہ کے دانی. آپ کو نماز کیسے آئے گی، آپ نے خلاصہ کے دانی تو پڑھا نہیں ہے. اس اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو الکلام آزاد کے زمانے میں ہندوستان میں وہ کتاب رائی تھی، تو طریقی نماز کے دانی اور گر ندانی خلاصہ کے دانی. اس خلاصہ کیدانی کا اس کی ایک شرح لکھی ہے ایران میں ایک ممروز نام کے عالم نے. ممروز شہراوی نے اس کی شرح لکھی ہے 22 جلدوں میں، مکمل بحر تبیین فتح القدیر اور 5 معتبر فتاوا اس میں لگا دیا. سب کر ممروز شہراوی نے اس کی شرح لکھی ہے خلاصہ کیدانی، جو کل مشکل سے 28 صفحے یا 30 ہوں گے. عالم اس قدر قابل ہے کہ جب اس کی نظر پڑ گئی تو اس نے فقہ میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، اس کے ایک ایک مسئلے پر تفریح فرمائی. امانی، امنیہ، اور ایک منیا ہے، منیا، منیا خواہش کو کہتے ہیں. ایک منیا ہے، منیا کہتے ہیں موت کو، موت کو کہتے ہیں. اور منا اس کی جمع ہے. اور شیخ سعدی نے دونوں استعمال کیے، جو گلستان جانتا ہے اس کو دونوں یاد ہو جائیں گے. یا لیت قبل منیتی یومن افوز بمنیتی. ایک عربی دشت کے اندر پیاس سے تڑپ کے مر رہا تھا، اس دوران یہ شعر پڑا. یا لیت قبل منیتی یومن افوز بمنیتی، اے کاش کے مرنے سے پہلے ایک دن اس مراد میں کامیاب ہو جاتا تمنا میں. یا لیت قبل منیتی یومن افوز بمنیتی، نہرن تلاتم رکبتی و اظل امل و قربتی. ایک نہر ہو پانی کی اور میرے گھٹنوں تک پانی آ رہا ہو اور میں اپنا مشک بھر بھر کے اس سے پی رہا ہوں. یا لیت قبل منیتی یومن افوز بمنیتی نهرن تلاتم رقبتی و اظل املا و قربتی. شیخ سعدی کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں بہت بڑا ملکہ دیا ہے، اور یہ حدیث میں شاگرد عبد الرحمن ابن الجوزی کے، جن کی 1250 تصانیف ہے، 87 کل قرآن کی تفسیر لکھی ہے ابن الجوزی ہے، کم از کم تفسیر زاد المسیر 9 جلدوں میں، باقی سب اس سے بڑی. ما من فن و علم الا قد صنف فیه حقق بل دقق. انتہائی تصنیفات فرمائی عبد الرحمن ابن الجوزی. تو شیخ سعدی علیہ الرحمت حدیث میں ان کا شاگرد ہے، اور طریقت اور تصوف میں خلیفہ ہے شہاب الدین سروردی الشہید کے براہ راست، سلسلہ سروردی کے جو بانی ہے ان کے براہ راست خلیفہ ہے. لیکن پیران زمانہ کی ٹھگیوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں صاحب دلے بمدرسہ آمد خانقاہ. ایک اللہ والا خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں آ گیا. خانقاہ چھوڑو گے تب اللہ والا بنو گے. صاحب دلے بمدرسہ آمد خانقاہ بشکست عہد صحبت اہل طریق را. اور ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دی، دنیا داری نہیں کرتی. گفتم چه فرق عالم و عابد میان بود تا کردی اختیار ازی فریق را. میں نے کہا کہ ایک عالم میں اور ایک پیر میں کیا فرق تھا کہ آپ نے پیر صاحب کو چھوڑا، حالانکہ دنیا کا فائدہ اس میں بہت تھا، اور ایک عالم کے درس میں آئے. گفتو گلی میں خویش بدر می برد ز موج. کہنے لگے وہ تو بس اپنا کام چلانا چاہتے، کوئی کچھ بھی ہو پیسے ہمیں بہت دے. اور ای جہد می کنت کہ بگی رد غری کرا. اور یہ کوشش کرتے کہ جو ڈوب رہے ہیں وہ بچ جائے، لوگ کا عقائد و اعمال بچ جائے. جامعہ کے گیٹ پر ایک طرف یہ اشعار نصب ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں، لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو جانتے تک نہیں کتاب، إِلَّا مَانِي، مگر ان کی نیلی خواہشات ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل لڑانے والے. وہ اٹکل اور گمان تو دین ہے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. سوال یہ ہے کہ علماء ان کے نہیں مانتے، جاہل ان کے نہیں مانتے. اس کے وجوہات کہ یہ دین فروشان بن چکے ہیں، دین فروش، یہ پوری جماعت دین فروش ہوگی، اور دین فروش کبھی حق کا ساتھ نہیں دے سکتا. فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم. پس تباہی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتابیں اپنے ہاتھوں سے. ثم يقولون هذا من عند الله. پھر وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو به ثمنا قلیلا، تاکہ لے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی. ساری دنیا دین کے ایک آیت کے مقابلے میں حقیر ہے. ویل کے تین معنی ہیں. ویل ہلاک کے معنی میں ہے، ہلاک. ویل اللہم یہلکون، ہلک اللہم، تب اللہم. اور ویل وادن فی النار، جہنم میں ایک کھائی ہے دو. اور ویل جبل من جبال النار. یہ تین اقوال اس میں مشہور ہیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم. پس تباہی ہے ان کے لیے بوجہ ان کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون. اور تباہی ان کے لیے بوجہ ان چیزوں کے جو دین کے مقابلے میں کم آتے ہیں. اے ہے تین دفعہ فویل فویل فویل. ان کے اعمال بھی تباہ، معاملات بھی تباہ، عقائد بھی تباہ. تین دفعہ ویل. فوائل لهم، ان کی دنیا بھی تباہ، ان کا انجام بھی تباہ، ان کی آخرت بھی تباہ. اللہ استغفر اللہ. یہ محرفین، یہ مفترین جو دین اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی دنیا اس میں کماتے ہیں، یہ مساجد ہے آیت. وقالو، اور کہتے ہیں، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، ہم دوزخ جا ہی نہیں سکتے. الا ایام مدودا، مگر دن گنتی کے. جیسے مفتدین کہتے ہیں کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کیا تھا. سویبہ سعودی نہیں ہے، سویبہ بھی اپنی طرح سے لوگ بنا رہے تھے، ویبا. تو اب ہر پیر کو اس سے عذاب کم ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ابو لہب وہی ہے جس کے لیے قرآن میں ہے تبت یدا ابی لہب، اور کافروں کو تو آخرت میں عذاب ہے، اس کے دنیا میں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے. اور قرآن کہتا ہے تو خبر واحد اذا قابل النص القطعی یضعف. محدثین کا اتفاق ہے اخبار احاد معتبر نہیں ہے قرآن کریم کے مقابلے میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ اس کو عذاب پیر کو کم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو چھ دن ہیں ان میں کیا حال ہے عذاب کا، پورا سخت ہے. تو گویا مبتدی اس پر راضی ہے کہ ہمیں میلاد کی وجہ سے ابو لہب کے ساتھ جہنم جانا ہو جائے، تب بھی ہم میلاد نہیں چھوڑیں گے. اسی کو میلادی اور ابو لہبی ایک چیز ہے، میلادی اور ابو لہبی یہ ایک چیز ہے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودا، مگر دن گنتی کے. قل اتخذتم عند الله عهدا، آپ فرمائیے کیا تم لے چکے ہو اللہ کے ہاں عہد و پیمان. اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے کہ سارا کفر کرو، نبی آخر زمان پر ایمان مت لاؤ، قرآن کی صداقت مت مانو، اور پھر بھی تم بچو گے. فلن یخلف اللہ عہدہ، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کا. ام تقولون للہ ما لا تعلمون، یا تم بولتے ہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں. ہر کاذب اور مفتری اور مبتدی جو نظریات اختیار کرے گا بے بنیاد ہوں گے. ایک ستارہ تھا، آپ نے جبریل سے پوچھا کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی، اس نے کہا ایک ستارہ تھا، اور اس سے پہلے ایک ستارہ 70,000 سال پہلے چمکتا تھا. پھر میں نے پوچھا اللہ سے یہ کون ہے، کہ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رواہ الکاڑوی والخرافی، رواہ الکاڑوی والامام باڑوی، خرافات الایادیات. عبد الشکور دین پوری سر بلند و سر بقف خطیب تھے اہل حق کے، نیو کراچی میں تقریر کر رہے تھے، جوش میں آئے، کہا لوگو آج میں مولانا یوسف بنوری سے مل کے آیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی مدینہ منورہ سے آیا. تمہارے بھی مولوی ہے، کوئی اکاڑے سے نکلتا ہے، کوئی امام باڑے سے نکلتا ہے. ام تقولون للہ ما لا تعلمون، یا بولتے ہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں. اور سات آسمان پر جبریل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معذرت کی کہ اگر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے. بخاری شریف میں تو ہے ثم علا به الى الجبار، اللہ تعالی تک جبریل ساتھ گئے. ایک قرینے بھی اس روایت کریں، ٹھیک ہے شیخ سعدی نے بوستان میں کہا سرانکوں پر اس کی عظمت، مگر روایت لغوا اور بے بنیاد ہے، بےہودہ ہے، کوئی حقیقت علماء نہ بیان کرے اس کو. کبھی کہیں گے یوسف علیہ السلام جب بازار میں بک رہا تھا، بولی لگ رہی تھی، تو ایک عورت آئی اور اس نے چند کپاس کے ٹکڑے رکھ دیے، اور لوگوں نے کہا کہ اے بڈھی، یوسف کے بدلے میں تو سونے اور چاندی اور یاقوت المرجان دیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا میں صرف یوسف کے خریداران میں شامل ہونا چاہتی ہوں. خرافہ، لایانی واقعہ، بے بنیاد، جھوٹا قصہ، کوئی حقیقت نہیں. نبی کا خریدار ہونا اچھی بات ہے، نبی کو غلام بنانا. اس عورت کو پتا تھا کہ یوسف پیغمبر ہوں گے بعد میں، وہ غیب دان تھی کیا؟ وہ خطیبان جس گرم گشان خری ہو خلق خوشحالی پر دروغ والے، چپ گڈ اسماعیل بدلا کے راگلے ہو نظر تپوس کم جائے گا خچا ہو پڑا نئے بیٹے اندی آواز رہو بہت سے خلق بھو یار آر مان دے اندار سے بلانی شتا بھر تم رہا دروغ سو کرے جی پا ممبر مانے گا پا دنیا پا مخ کے ماں تیوی علی کہتا دا ماں رد کے میں زکا چھتا غلط خبری کیا زکا دے رد کو سارد لازم دے بابا. تو وہ دنبا جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے آیا تھا مینڈا، تو اس کا گوشت کس نے کھایا ہے؟ یہ سوال ہے. عوام پھر چلے جاتے ہیں مولوی کو کہتے ہیں بولے اسے بھی ہوتا پوس طرح کم خپا کے کھا ماں کھا راستا خبر دیا غریب خالی روڑا ہی خوراک والا ہے آپ اصول دا قرآن خبر نہ رہے یار پا تشکنہ کتاب انہوں کے نوئی وہ رکھا نا کتاب وہ رکھا نا یہ سوال دلیل ہے کہ سائل جاہل ہے. نبہمو ما ابہمہ اللہ، تفسیر قرآن کا اصول ہے، جو چیزیں اللہ نے بغیر بتائے چھوڑی ہم بھی نہیں پڑھیں گے ان میں. نبہمو ما ابہمہ اللہ، اس خطیب کو یہ قاعدہ پیش کرو. اور وہ جو قرآن کریم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا کاٹا تھا اور مہمان فرشتے نکلے اور کھانا تیار ہو چکا تھا، فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، وہ کھانا کس نے کھایا؟ میرا سوال خام و خاک پس وہی گڑے وڑے بس ہنسی میدان خشتہ گئی. علم اس کو نہیں کہتے کہ کاذیب بکو، علم اس کو کہتے کہ قرآن و سنت کی حمایت دلائل قویہ سے کرو، تب علم کہلائے گا. اور اصلاح الخلق کا ایک قاعدہ ان کے پاس نہیں ہے، ایک قاعدہ. ہر شخص نماز سے پہلے ہاتھ باندھے، اب تو یہ عجیب بات دیکھنی، جو نئے آئے ہیں یہ الٹا ہاتھ دائیں پہ رکھتے ہیں الٹا. نہ مگر خطیبان گوری ویسا روی ملا دن تر اگلے ہو نمی پا کندو کے نرات لو ماں پا شاہ تا اولاد لسی لے چڑھ لی ماں ترو ہونے ہوکا تا لسی لے گو کتا کر حالکہ دا تا سکا وہی سوی ایسی در منی عذاب را گلے کتاب مطابق عمل بھائی چلی ہوئی کی دا کمیسی نمی جرکڑی دا خو گو رہے یہ کمیس جو پہنتے ہیں الٹا کنارا وہ دائیں پر آیا ہے یہ انسانوں کا کام ہے مسلمان کا یہ کام ہے کمیز واسکٹ صدری جبا دائیں بائیں پر ہوگا جیسے ہاتھ باندھتے ہو ایسا ہوگا کمیز صحیح کر لو پہلے پدی اوپر سپر کوئی نہیں چتان ریزان و بےمانان ہو پدی ملک کے خلق غلام کرا آگا سے غلامی چلی شیخ الحدیثان پہ دن سر ازان نے پوئے ارے یہ مفتی صاحب ہے وہ مفتی صاحب نہیں ہے یہ مفتی صاحب ہے مفتی نہیں ہے مفتی ہے فسادی زمانہ ہے ہمارے فقہا نے لکھا ہے ہدایہ میں ہے کہ کفن کے اندر جب مردے کو رکھیں گے تو پہلے بائیں ڈالے کپڑا پھر دایاں تاکہ دایاں بائیں پر آ جائے یہ دیکھو اور جب آپ کہیں گے کہ ایسا سی ہو تو کہتے یہ تو خواتین کا گلا ہے تو خواتین ایک اللہ کو مانتی ہے پھر آپ دو کو مان لیں خواتین ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے تو آپ مرزا پر پھر ایمان لے آئے شرم تم کو مگر نہیں آتی اس میں مرد و زن کا کیا ہے اس میں تو ہر مسلمان دائیں کو بائیں پر کرے گا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا اور یہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنتی کے. قل اتخذتم عند الله عهدا, آپ فرمائیے کیا لے چکے ہو اللہ سے کوئی عہد و پیمان؟ یہ جو اتنی بڑی باتیں کرتے ہو تمہارے ساتھ کوئی علیحدہ معاملہ ہے کیا؟ فلن یخلف اللہ عهدا, بس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کا, کوئی عہد تم سے نہیں ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا بولتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں؟ کیا عہد ہے اللہ کا؟ یہ عہد ہے, بلا من کسب سیئتا, ہاں ہاں جس نے کمایا گناہ, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے. شاہ عبد القادر موضح القرآن میں لکھتے ہیں احاطت بھی خطیئتہ, یعنی مرتے دم تک گناہ سے توبہ نصیب نہیں ہوئے, گناہ نے گھیر لیا. ہاں ہاں تم جہنم جاؤ گے, کیونکہ جس کسی نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ لوگ دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. لن تمسن النار الا ایام معدودہ, کا جواب دیا نہ ہمیشہ رہو گے. انہوں نے کہا نہیں جائیں گے, کہا جاؤ گے. انہوں نے کہا چند دن رہیں گے, فرمایا خالدون ہمیشہ رہو گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نے, اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنتی ہے, ہم فیہا خالدون.